الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے. اس سورے کی 17 آیت نمبر 97، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے. مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں شہید صدر کی شہیدہ بہن بنت الخدا کے بارے میں کچھ بیان کروں، کیونکہ ہر سال شہید کا تو ذکر ہوتا ہے، ان کی خوبیاں، ان کی صلاحیتوں کا تو تذکرہ ہوتا ہے، لیکن شہیدہ بنت الخدا کا ذکر نہیں ہوتا. تو لہٰذا شہید کی برسی کے حوالے سے ان کی بہن کا ذکر کر دیا تھا، جن کو ان کے ساتھ ہی شہید کر دیا گیا. خداوند عالم نے مرد اور عورت، یہ دونوں کو خلق کیا اور فرما رہا ہے کہ اگر یہ عمل صالح انجام دے، چاہے مرد ہو یا عورت، درحالی کہ وہ مومن ہوں، تو خداوند عالم ان کو حیات طیبہ عطا فرمانے والا ہے. مرد ہونا کوئی فوقیت کی بات نہیں ہے، اور نہ عورت ہونا کوئی پستی کی بات ہے. یہ جو لباس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم کو عطا کر دیے گئے ہیں، جس طرح سے مردانہ لباس اور زنانہ لباس ہم پہنتے ہیں، مرد مردانہ لباس پہنتے اور عورتیں زنانہ لباس پہنتی ہیں، اسی طرح سے یہ رجولیت، یعنی مرد کا مرد ہونا اور نسوانیت، عورت کا عورت ہونا، یہ ایک لباس ہے اللہ کی طرف سے. وَإِلَا دونوں خدا کی نظر میں مساوی ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. مرد کی جسمانی ساخت الگ ہے، اس کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی جسمانی ساخت الگ ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہے. انسان ہونے میں دونوں مشترک ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد انسان ہے اور عورت انسان نہیں ہے. انسانیت میں دونوں مشترک ہے، اور انسان کی کوئی جنس نہیں ہوتی، جینڈر نہیں ہوتا انسان کا، انسان کا جینڈر نہیں ہوتا. انسان کو ایک لباس دے دیا گیا، چاہے مرد کا لباس ہو یا عورت کا لباس ہو. بہرحال کامیاب وہ ہے جو دنیا میں آئے، اپنے مقصد خلقت کو سمجھے اور پاکیزہ زندگی گزارے، حیات طیبہ. جو حیات طیبہ کے مالک ہوتے ہیں وہی لوگ اللہ کی راہ میں شہادت پاتے ہیں. جن کو اللہ کی راہ میں جینے کا سلیقہ نہ آتا ہو، اللہ کی راہ میں مرنے کا کیا سلیقہ ان کو آئے گا؟ اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جینا سیکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جینا آسان کام نہیں ہے، مرنے سے سخت ہے. مرنا تو آسان ہے اللہ کی راہ میں، کسی نے آ کر گولی مار دی، بم دھماکے میں شہید ہو گئے، لیکن اللہ کی راہ میں جینا سخت کام ہے. کئی چیزوں سے درگزر کرنا پڑتا ہے، کئی چیزوں سے نظروں کو پھیر لینا پڑتا ہے. تو وہ حیات طیبہ ہے شہید. اور ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، اس میں عورتوں نے جو کردار ادا کیا ہے، آپ صدر اسلام سے اگر، ابتدائے اسلام سے اگر شروع کریں، تو پہلی شخصیت جو ذہن میں ابھرتی ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین. سلام اللہ علیہا کی ہے کہ جس نے اپنی ساری پونجی، جو کچھ ان کے پاس تھا، اللہ کے دین یعنی اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے آپ نے خرچ کر دیا. اور پھر ایک ایسی بیٹی معاشرے کو دی آپ نے، جناب فاطمہ کی شکل میں، کہ اس بیٹی کی وجہ سے بھی اسلام کو دوام حاصل ہو، جناب فاطمۃ الزہرا. اور خود جناب فاطمۃ الزہرا ایسی خاتون کہ جس نے نہ صرف رسالت کا دفاع کیا بلکہ ولایت کا بھی دفاع کیا. جب تک بابا زندہ رہے، رسول اللہ جب تک ولی خدا رہے، ولی خدا کا دفاع کرتی رہی. رسول اللہ کے بعد جب امیر المومنین ولی خدا ہوئے تو امیر المومنین کا دفاع کرتی رہی. اور اسی دفاع میں، یعنی آپ نے اپنی جان دی دفاع ولایت میں. اور پھر تیسری شخصیت جو ابھرتی ہے جناب فاطمۃ الزہرا کے بعد، وہ ہے جناب زینب کبرا، کہ جس نے، فارسی میں کہا جاتا ہے کہ کربلا کربلا میں مون اگر زینب نہ ہو، کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہو. کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، کہ جس طرح سے انہوں نے ولایت کے دفاع کے لیے دربار خلافت میں اپنے حق مسلم کو منوانے کے لیے خطبہ دیا، اسی طرح جناب زینب نے کوفے کے اور شام کے راستوں میں اور شام کے دربار میں خطبوں سے اپنے انقلاب برپا کیا. یعنی صرف گھریلو خواتین بن کے نہیں رہی ہیں، اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی اور دینی ذمہ داریوں میں بھی انہوں نے کوئی کمی باقی نہیں رکھی. بے درج عدم جب ظالم نے یہ کہا کہ خدا نے کیا اچھا سلوک کیا تمہارے ساتھ کہ تمہارے جوان قتل کر دیے گئے، تو جناب زینب کا وہ تاریخی جملہ جو آج تک فضاؤں میں گونج رہا ہے وہ یہ کہ ماں ہے تو الا جمیلہ، ہم نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، سوائے خوبصورتی. اب یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، یہ خواتین کا، یہ تحریکی خواتین کا، کہ جن کا وجود امت مسلمہ کے لیے ایک تحریک اور ایک انقلاب بن گیا. 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو شہیدہ بنت الہدا کی شکل میں یہ سلسلہ نمودار ہوا. شہیدہ بنت الہدا آیت اللہ سید محمد باقر الصدر کی بہن ہے. آپ کے والد کا نام سید حیدر صدر ہے. اور شہیدہ بنت الہدا کی ولادت کے ساتھ ہی 6 مہینے کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. یعنی بچپن ہی سے مسائل و آلام کو برداشت کرنا ان کی زندگی میں، یعنی بچپن ہی سے لگا رہا ہے. 6 مہینے کی تھی، والد کا انتقال ہو گیا. پھر تقریباً جب 6-7 برس کی ہوئی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ سید اسماعیل صدر اور سید محمد باقر صدر، یہ 2 بھائی تھے جو سید حیدر صدر کے بیٹے تھے. اور نانا بھی آپ کے، یعنی شہیدہ بنت الہدا اور باقر صدر کے نانا عبد الحسین آل یاسین ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے اس زمانے کے. اور مامو شیخ رضی آل یاسین، وہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے اس زمانے کے. بہرکیف اپنے بھائیوں کے ساتھ نجف منتقل ہو گئے بچپن ہی سے. یعنی ان کی ماں فرماتی ہیں کہ میں نے عام بچوں کی طرح اس بچی کو نہیں دیکھا، کہ ہمیشہ، یعنی یہ بچی کبھی بھی اپنے سے چھوٹے عمر کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتی تھی، یہ ہمیشہ اپنے سے بڑی عمر والوں کے ساتھ گفتگو کرتی تھی. یعنی عام رجحانات جو بچے کھیل کود میں وقت اپنا گزار دیتے ہیں، میں نے اس بچی کو کبھی کھیلتے کودتے نہیں دیکھا، یہ ہمیشہ اپنے سن سے بالا تر گفتگو کرتی تھی. یعنی اس عمر کے بچے وہ بات نہیں کرتے، وہ بچی وہ بات کرتی تھی. یعنی اپنی سطح سے اونچی بات. اور پھر نظر جب پہنچی تو اپنے بھائیوں کی سرپرستی میں آپ نے، اور یہ ایسی بہن تھی یہ دونوں بھائیوں کی کہ ان سے پہلے 6 بچیاں انتقال کر چکی تھی ان کی ماں، ان کی ماں کے بدن سے 6 بچیاں پیدا ہوئی تھی. یعنی شہیدہ بنت الہدا کی 6 بہنیں فوت ہو چکی تھیں، یہ 7ویں بچی تھی. تو آمنہ نام رکھا گیا تاکہ یہ بچی یعنی امن اور آشتی اور سل اور یعنی یہ بچ جانے والی بچی یعنی چھ بچیوں کے بعد جو بچی بچی ورنہ چھ بچیاں یوں ہی فوت ہو گئی. اسی لیے آمنہ اصل نام آمنہ ہے. بنت الہدا پننے میں آتا ہے, بنت الہدا آپ کا پننے میں. اور جب نجف منتقل ہوئی تو نجف میں اپنے بھائیوں کی نگرانی میں فقہ اصول تفسیر اخلاق ان موضوعات پر آپ نے کام کیا. اور پھر جب بڑی ہوئی تو نجف کے علماء کی جانب سے ایک مجلہ نکالا جاتا تھا اس زمانے میں الادوا کے نام سے, اس میں آپ کے مقالے شائع ہوا کرتے تھے. تحریر سے تقریر کے ذریعے سے عراقی خواتین میں ایک بیداری پیدا کرنا چاہ رہی ہیں. اس کے تحت آپ نے بغداد میں اور کاظمین میں اسکولز کی بنیاد رکھی جس کا نام الزہرا تھا. بغداد میں اور کاظمین میں اسکول چلتے تھے, آپ ان کی سرپرستی فرماتی تھیں. کافی کتابیں آپ نے لکھی ہیں, یہاں پہ میں نے کچھ نام بھی نوٹ کیے ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے کہ ان کو بیان کرتا چلوں. ایک عراقی عورت آپ کے تعلق سے یہ کہتی ہے کہ بنت الہدا نے عراقی عورتوں کی آگہی بڑھائی, حجاب کو رواج دیا اور معاشرے کی نظر عورت کے بارے میں اور عورت کی نظر اسلام کے بارے میں دونوں کو تبدیل کر دیا. یعنی جس نگاہ سے معاشرہ عورت کو دیکھتا ہے اور جس نگاہ سے عورت اسلام کو دیکھتی ہے ان دونوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. دوسرے مذاہب کی خواتین سے بھی ملتی تھی, ان کی مشکلات بھی حل کرتی تھی. جو خوبیاں آپ کی ذکر ہوئی ہیں وہ یہ کہ فرماتی تھی کہ میں علم و معرفت کی عاشق ہوں, کوئی نوشتہ میرے ہاتھ لگ جائے میں پڑھے بغیر اس کو رکھتی ہوں, کوئی لکھی ہوئی چیز مجھے مل جائے میں بغیر پڑھے کے آگے نہیں بڑھتی تھی. جب بھی کوئی آپ سے سوال کیا جاتا اطمینان بخش جواب دیتی تھی جب بھی کوئی سوال کرتا, اور اپنی زندگی کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا. سادہ لباس پہنتی تھی, عفیف تھی, اور ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ خوبصورتی صرف ظاہر میں نہیں ہے بلکہ حقیقی خوبصورتی روح عقل اور ایمان کی خوبصورتی. کسی خاتون نے آپ سے ایک بار پوچھا کہ آپ کو ہرا رنگ پسند ہے کیا, آپ ہمیشہ ہرے لباس میں نظر آتی ہیں, آپ ہرا رنگ پسند کرتی ہیں کیا؟ تو آپ نے یہ کہا کہ یہ وہی لباس ہے جو تم نے اس سے پہلے دیکھا. یعنی ایک ہی لباس, سادہ زیستی, ماں سے بہت محبت کرتی تھی, ماں ضعیف ہو چکی تھی, ماں کی یعنی ان کو وقت پر دوائیں دینا اور ان کی خدمت کرنا. اور شہیدہ بنت الہدا نے آخر عمر تک شادی نہیں کی, اس کی ایک بڑی وجہ خود وہ فرماتی ہے کہ اگر میں شادی کر لیتی تو ماں کی خدمت نہیں کر سکتی. اور پھر بھائی کے ساتھ جو بھائی کے شروع کردہ کام سیاسی اور دینی و اجتماعی کام میں جو میں بھائی کا ہاتھ بٹا رہی تھی, اگر میں شادی کر لیتی تو شاید یہ ہاتھ نہ بٹا پاتی. اور وہ کہہ رہی, ان کا کہنا یہ تھا کہ شادی ایک ذمہ داری ہے, لامحالہ اس کو نبھانا ہے. وہ ذمہ داریوں کو نبھا, اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے شاید میں اپنی ماں کی خدمت اور اپنے بھائی کا ساتھ نہ دے پاؤں, لہٰذا آخر عمر تک شادی آپ نے نہیں کی. ذاتی صلاحیتوں میں یہ ہے آپ کی کہ جو خواتین معمولاً قلم کی دھنی ہوتی ہیں یعنی جو اہل قلم ہوتی ہیں وہ گھریلو کاموں سے ایک دم ناشنا ہوتی ہیں, لیکن شہیدہ بنت الہدا گھریلو کاموں میں بھی یعنی عورتوں کے جو کام ہوتے ہیں سینا بننا اور کھانا پکانا ان میں بھی ماہر. اور پھر شبہ قدر میں, معمولاً ہمارے پاس یہاں ایک ہی شب میں جاگا جاتا ہے لیکن ایران عراق میں تینوں شب قدر میں جاگا جاتا ہے, تو شبہ قدر میں خواتین کو اپنے گھر پہ جمع کر کے قرآن مجید کی تلاوت, شب قدر کی دعائیں, دعائیں جوشن کبیر تینوں راتوں میں اہتمام کرتی تھی باوجود اس کے کہ صدام کی طرف سے پابندی تھی, کوئی جمع نہیں ہو سکتا تھا. اس کے باوجود بھی خفیہ طریقے سے مخفی طریقے سے چھپ چھپا کر خواتین کو اپنے گھر میں جمع کر کے شبائے قدر کے اعمال انجام دیتی. نماز کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے کہ دیر تک وضو کرتی تھی اور پھر تلفظ بہت صحیح تھا، تجوید پوری کامل تھی، تلفظ ایک دم صحیح ادا کرتی تھی قرآن مجید کا، قنوت طولانی کیا کرتی تھی اور نافلہ نمازیں بھی بجا لاتی تھی اور اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ ہماری نماز معمولاً جلد بازی کی نماز ہوتی، تیزی میں نماز پڑھ کے گزر جاتی، تو وہ کیفیت بھی ہمارے اوپر طاری نہیں ہوتی۔ لیکن اولیاء خدا کی نماز جو ہوتی ہے وہ اطمینان آور نماز ہوتی ہے، اطمینان سے پورے پرسکون انداز میں نماز پڑھتی، اطمینان کے ساتھ، اور ایسے مقام پر نماز پڑھتی تھی جو یعنی جہاں پر آوازیں کم ہوں، جہاں پر گڑبڑ نہ ہو رہی ہو، ایک پرسکون مقام پر جا کر نماز پڑھتی تھی۔ کئی بار سال میں ختم قرآن کرتی تھی اور ختم قرآن اہل بیت کی کسی فرد یا اپنے والد یا اپنے بھائی کو ہدیہ کرتی تھی، بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتی تھی، ہمیشہ راضی و رضا الہی، کبھی شکوہ شکایت، صدام کی طرف سے اتنی پابندیاں، پھر گھریلو مشکلات، مالی تنگی، لیکن کبھی آپ کو کوئی حرف شکایت آپ کی زبان پر لاتے ہوئے کسی نے نہیں سنا۔ لڑکے اور لڑکی کے فرق کو زیادہ مانتی نہیں تھی، یعنی بیٹی اور بیٹا ہو بیٹی نہ ہو، کہتی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، رحمت کا حساب نہیں ہے جبکہ نعمت کا حساب ہے۔ لوگ جب آپ کے سامنے تفریق کی بات کرتے تھے بیٹے اور بیٹی کی، تو لوگوں کو یہ سنایا کرتی تھی کہ بیٹی رحمت ہے اور رحمت کا حساب نہیں ہے، بیٹا نعمت ہے، نعمت کا حساب ہے۔ بچوں کی تربیت میں دینی ماحول، یعنی دینی ماحول، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی تھیں ان تمام چیزوں کا خیال کرتی تھی، گرچہ خود صاحب اولاد نہیں تھی لیکن اپنے بھائی کے بچوں کو خود اپنے بچے سمجھتی تھی۔ اور پھر جب بھی بچے سینے بلوغ کو پہنچتے تو ایک سادہ تقریب گھر میں رکھ کے، جشن تکلیف جس کو کہا جاتا ہے جو یہاں پر بھی ہونے والا ہے 11 اپریل کو، کہ جشن تکلیف کے عنوان سے کہ بچے سینے بلوغ کو پہنچ گئے، واجبات الہی ان پر عارض ہو گئے، تو بچوں کو جمع کر کے بیان کرتی تھی کہ اب تمہارا، یعنی اب خدا کے راستے میں تمہارا پہلا قدم کیسے ہونا چاہیے۔ اور پھر گھر کے کام پورے، ایک بار ان کے گھر والے گھر کی تنگی کی وجہ سے گھر بدلنا چاہ رہے تھے لیکن اتنے پیسے نہیں تھے کرایہ کے دوسرے گھر میں جا سکے، تو وہیں پر اپنے ہاتھوں سے ایک کمرہ آپ نے خود تعمیر کیا اب اسی گھر میں، اور پھر اس کو خود رنگ بھی کیا اور خود ایک مختصر کمرے میں رہتی تھی، لیکن جو مختصر کمرے میں رہتی تھی وہ بہت منظم مرتب صاف ستھرا کمرہ رہتا جہاں آپ رہتی تھی۔ بھائی سے، والدہ سے اور بھائی کے بچوں سے بے انتہا محبت، اور بھائی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے تھی۔ جب حکومت کی طرف سے کوئی سختی ہوتی تو کوئی شکایت زبان پہ نہیں لاتی تھی بلکہ صبر سے کام لیتی تھی، اور اپنے وہ چھوٹے سے کمرے میں جا کے رو بخلا بیٹھ کر رو رو کے خدا سے دعا کرتی، اپنی پریشانی کا اظہار کبھی کسی کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی لوگ ان کے مرتبے سے آگاہ نہیں تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میری بھابھی یعنی شہید صدر کی اہلیہ دونوں کسی مجلس میں گئے، وہاں پر ایک دو خواتین کے علاوہ کوئی ان کے احترام کے لیے نہیں اٹھا، تو جب مجلس ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ کا تو احترام نہیں کرتے، اٹھتے نہیں آپ جب آتے ہیں، تو کہتی ہے کہ میں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتی، یہ دنیاوی باتیں احترام کرے نہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان سے قطع رحم نہیں کروں گی، میں ان سے تعلق نہیں توڑوں گی۔ ایک بار نماز جماعت کی امامت فرما رہی تھی، تو نماز جماعت جب تمام ہو گئی تو کسی عورت نے شہید صدر کی اہلیہ سے کہا کہ کیا تم اپنی ننند کے پیچھے نماز پڑھتی ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے عدالت کے سوا ان سے کچھ دیکھا نہیں ہوں، میں نے ان سے صرف عدالت دیکھی ہے۔ اور خود شہید صدر اپنی بہن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک صلاحیت جو مجھ میں بھی نہیں ہے وہ میری بہن میں ہے، وہ صلاحیت شیر گوئی، خلاقیت کی، ابتکار کی صلاحیت، کریٹیوٹی، بچپن سے ہی یعنی کمسنی سے شعر کہتی تھی اہل بیت کی شان میں، خدا کے اوصاف حمد خدا میں، اور پھر اپنے بھائی کا انتقال ہوا تو بھائی کے انتقال پر بھی ایک مرثیہ آپ نے کہا، اور آپ کا ایک نظم جو ہے میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، جو منظوم نظم یعنی جو انہوں نے عربی میں نظم لکھی، پاکستان کے ثاقب اکبر صاحب نے اس کو منظوم ترجمہ کیا، میں جانتی ہوں، آزاد نظم ہے، میں جانتی ہوں، بہت پیاری نظم ہے، اگر فرصت رہتی تو عرض کرتا، ویسے لکھ کے نہیں آیا۔ اور حج پر آپ کا ایک قصیدہ ہے، حج پر نماز پر آپ کے بھائی شہید صدر کے جو نماز کے متعلق پتاوا ہے ان کو منظور کر دیا تھا، یعنی شعر کی شکل میں لکھ دیا تھا، بھائی کے پتاوا کو شعر کی شکل میں۔ اور پھر خاتون خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر میدان کی بھی اور خاتون تھی، یعنی جب شہید صدر کو سن 1399 ہجری میں، یعنی تقریباً 1978 یا 1979 کے قریب، جب آپ کو صدام کے حکم پر گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، تو آپ کو جو آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے سپاہی، ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں بھی ساتھ چلوں گی، میں اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، جس طرح سے زینب نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا، میں بھی اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ سپاہی نے کہا اگر تم داخل ہوئی گاڑی میں تو میں تم کو کھڑکی سے پھینک دوں گی۔ گئی کافی دور تک، لیکن پھر وہ لوگ چلے گئے، پھر واپس آئی حرم امیر المومنین میں، تو وہاں پر آپ نے آ کے ایک تقریر کی، جس کے ساتھ ہی ایک مظاہرے شروع ہو گئے، اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں صدام کو چھوڑ دینا پڑا، شہید صدر کو آزاد کر دینا پڑا۔ پھر 9 مہینے شہید صدر کے گھر کا محاصرہ رہا، 9 مہینے تک نظر بند رہے گھر کے، گھر کے باہر نہیں جا سکتے تھے، بنت الخدا بھی ساتھ رہی، اور پھر دونوں کو ایک دن کے فاصلے سے 4 اپریل کو شاید شہید صدر کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا، 5 اپریل کو بنت الخدا کو، اور پھر دونوں کو 9 اپریل کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کر کے واپس لایا گیا تو نجف کی پوری لائٹ بند کر دی گئی، پورے شہر کی لائٹ بند کر کے ان کے چچازاد بھائی جو مقتدا صدر کے والد ہیں صادق الصدر، ان کو طلب کیا گیا کمشنر آفس میں، طلب کر کے کہا گیا کہ ہم نے ان کو پھانسی کی سزا دی شہید صدر کو، اور ان کا غسل ہو چکا ہے، کفن بھی ہو چکا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو نماز جنازہ پڑھ لو، ہم ان کو کہیں نامعلوم مقام پر دفن کرنے لے جا رہے ہیں۔ بہرکر جب انہوں نے کفن ہٹایا تو پوری لاش خون میں تر بتر اور چہرے پہ پورے نشانات تھے، بہرکر وہیں نماز ادا ہوئی کمشنر آفس میں، اور پھر پتہ نہیں وہ لوگ کسی نامعلوم مقام پر لے جا کر دفن کر دیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ شہید یعنی باقر الصدر کی شہادت، باقر الصدر کو جو سزا ملی ہے اس کا تو تم اعلان کر سکتے ہو، لیکن بنت الہدا کو جو ہم نے سزا دی ہے اس کا اعلان نہیں کر سکتے، اور ان کی لاش بھی حوالے نہیں، ان کو کہاں دفنایا گیا، ان کے اوپر نماز پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ شہید صدر کی خبر تو بعد میں پھر بھی لوگوں نے جو دفنایا تھا اس وقت بعد میں کشف کر کے، پھر آپ کے جنازے کو نکال کر ایک دوسری جگہ منتقل کیا گیا ابھی سقوط صدام کے بعد، لیکن بنت الہدا کو کہاں دفنایا گیا کسی کو نہیں۔ اور ساتھ میں یہ تاکید کی گئی صادق الصدر کو کہ وہ نجف میں اعلان نہیں کریں گے کہ بنت الہدا کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس سے ایک بڑی شورش کا امکان تھا، لوگوں کے قیام کرنے کا خوف تھا، تو لہٰذا ایک خاتون کو قتل کرنا، اور ایک ایسی خاتون یعنی عرب میں جانی پہچانی، یعنی اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے پورے عرب میں جانی پہچانی جاتی تھی، لیکن بڑی مظلومیت کے ساتھ اس بہن کو قتل کر دیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔